أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، سامعين محترم، مركزي تنظيم عزاداری کی جانب سے بعنوان شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی آپ ایک اور گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ گفتگو ہماری زیارت کے اس فقرے پہ تھی کہ وہ مختلف الملائکہ، اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف آیات و احادیث اور نبی آخر زمان کی ایک مفصل حدیث کو پیش کیا، اور آج وہیں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سامعین محترم، سوال یہ ہے، جو فرشتے انہی خاصان خدا کے نور کے صدقے میں خلعت وجود سے آراستہ ہوئے، ان کی آمد و رفت اگر ان حضرات کے آشیانوں پر رہتی ہے اور وہ ان کی دہلیز پر جب آسائی کرتے ہیں، تو کسی کے لیے حیرت و تعجب کی کیا گنجائش ہے؟ ان فرشتوں میں نظام کون و مکان کے نگہبانی کرنے والے، عرش الہی کو اپنے شانوں پہ اٹھانے والے، ساتوں آسمانوں پر معمور رہنے والے، زمین کے ساتوں طبقات کے اندر احکام خداوند متعال کو انجام دینے والے، بارش کا حساب رکھنے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کرنے والے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے، ہر انسان کے شانوں پر بیٹھ کر اس کی نیکیاں و برائیاں لکھنے والے، رحمت پروردگار کو عرش سے فرش تک پہنچانے والے اور لوگوں کی روح کو قبض کرنے والے، ہر قسم کے فرشتے شامل ہیں، اور یہ سب الہی نمائندوں کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں. آئیے عزیزوں، آپ زیارت کے اگلے جملے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. زیارت جامعہ کا فقرہ کہ وہ محبت الوحی ہے، وحی کے اترنے کا گھر. لغت کے اعتبار سے وحی کے متعدد معنی ہے، اشارہ، تحریر، مکتوب، پیغام، الہام اور مخفی و پوشیدہ بات. قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ لفظ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوا. چنانچہ حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کے بارے میں ارشاد قدرت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ان کو دودھ پلائیں، پھر جب آپ ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور نہ ڈریں نہ غمزدہ ہوں، ہم انہیں آپ کی طرف واپس پہنچانے والے ہیں اور ان کو رسولوں میں سے قرار دینے والے ہیں. سورہ قصص کا مقام ہے. یہاں بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ مادر موسیٰ نبی یا رسول نہیں تھی، مگر خداوند متعال نے ان کی طرف جو پیغام بھیجا اس کے لیے لفظ وحی کا استعمال کیا، جس کے بارے میں ہماری قدیم تفسیر میں یہ وارد ہوا کہ ایک ندائے آسمانی آئی اور مادر موسیٰ کو مذکورہ بالا بات بتائی گئی، اور جس صندوق یا گہوارے میں رکھ کر مادر موسیٰ نے اپنے لخت جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، وہ بھی قدرتی طور سے آسمان سے اترا تھا. وہ حضرت موسیٰ جن کے دنیا میں تشریف لانے کی خبر سن کر فرعون نے ہزاروں بچوں کو بے جرم و خطا قتل کرا دیا، وہ موسیٰ دنیا میں تشریف لائے، مادر موسیٰ نے حکم خدا کے مطابق انہیں ایک گہوارے میں رکھ کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا. ان موجوں نے اس گہوارے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور پھر زوجہ فرعون یعنی جناب آسیہ بنت مزاحم نے کی آغوش شفقت میں موسیٰ پروان چڑھنے لگے. قرآن مجید میں بعض جانوروں کے سلسلے میں بھی انداز خطاب موجود ہے، جیسا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یہ مقام سورہ نحل کا مقام، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو اونچے اونچے مکان بناتے ہیں ان میں گھر بناؤ۔ اس آیت کے ذیل میں ارباب تفسیر نے لکھا کہ مکھیوں کا گھر یعنی چھتہ معماری کا ایک حیرت انگیز شاہکار۔ پھر یہ کہ شہد کی مکھی پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خالص حصہ چوس لیتی ہے، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس عمل سے پھولوں پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے سامعین محترم کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی مکھی کو غذا کا ذخیرہ کہیں نظر آئے تو وہ اپنے چھتے میں واپس آتی ہے اور اپنے جسم کو ایک انداز سے حرکت دے کر دائرہ بناتی ہے، اور اس دائرے کو مخصوص انداز سے کاٹتی ہے جس سے دوسری مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ غذا کا وہ ذخیرہ کس سمت میں اور کتنے فاصلے پر ہے۔ طب و حکمت کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کا یہ بھی بیان ہے کہ انسانی آنکھ میں دو عدسے ہوتے، جبکہ شہد کی مکھی کی ہر آنکھ میں 6,000 عدسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ باریک سے باریک جراثیم اور گرد و غبار کو دیکھ سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ اگر شہد کی کوئی مکھی کسی جگہ گندگی پر بیٹھ کر واپس چھتے کی طرف آئے تو اس چھتے کا دربان اس مکھی کو چھتے کے باہر روک دیتا ہے اور پھر ملکہ مکھی اسے قتل کر دیتی ہے۔ سامعین محترم، قدرت نے ان مکھیوں کو مختلف مواد کا تجزیہ کرنے کی ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ انسان اس قسم کے تجزیے کے لیے بڑی بڑی لیبورٹری کا سہارا لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ محبت یعنی حبوت کی جگہ، حبوت اترنے کو کہتے ہیں، لہذا محبت اترنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ لفظ حبوت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حضرت آدم، پہلا مقام حضرت آدم و حوا نے شجرہ ممنوعہ سے استعمال کیا تو خداوند عالم نے ان سے فرمایا احبتوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ مقام سورہ بقرہ کا مقام۔ دوسرا مقام جہاں لفظ حبوت کا استعمال ہوا، بنی اسرائیل کو پروردگار عالم کی طرف سے جس زمانے میں کسی زحمت کے بغیر من و سلوہ مل رہا تھا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کر دی تھی کہ ہمیں ساگ، ککڑی، گہوں، مسور، پیاز چاہیے، تو خداوند عالم نے فرمایا احبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم لوگ کسی شہر میں اتر جاؤ، تم نے جو کچھ مانگا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ یہ مقام بھی سورہ بقرہ کا مقام۔ تیسرا مقام حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا جس میں سارے نافرمان غرق ہو گئے اور صرف صاحبان ایمان جو کشتی نوح میں سوار تھے باقی بچے، تو حضرت نوح کو سلامتی و برکت کے ساتھ کشتی سے اترنے کا حکم ہوا، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد قیلا یا نوح احبط بسلام منا و برکات علیکا و علی امم ممن معکا، کہا گیا اے نوح اتر جا، یہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعت پر ہے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مقام سورہ ہود کا۔ بعض انسانوں کی سنگدلی کے تذکرے کے ساتھ قرآن نے اس بات کی خبر دی کہ پہاڑ بھی خشیت الہی اور جلال پروردگار کے تصور سے لرز جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حیبت الہی سے گر جاتے ہیں۔ یہ مقام سورہ بقرہ کا ہے۔ مگر بعض انسان پتھر سے زیادہ سنگدل ہوتے ہیں کہ کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ چند آیتیں بطور نمونہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر یہ لفظ اترنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ محبت اترنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ حبوط سے اس میں ظرف ہے جو زمان و مکان دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال جگہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ محبت وحی یعنی وحی کے اترنے کی جگہ۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا۔ یہ مقام سورہ علق کا مقام ہے۔ تقریباً 13 برس مکہ مکرمہ میں اور 10 برس مدینہ منورہ میں وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کسی پر وحی نازل ہوگی۔ چونکہ پروردگار عالم نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ کی جانب سے آخری وحی نازل ہوئی، اور وہ نزول وحی کی جگہ یعنی محبت وحی، اور اس وحی کے ذریعے جو پیغام الہی یعنی قرآن مجید کی صورت میں بندوں کے لیے آیا وہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا، کوئی اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حضرات اہل بیت طاہرین اس وحی کے سب سے بڑے محافظ و پاسبان ہیں، اور یہ حضرات اللہ کے آخری نبی کے اہل بیت یعنی گھر والے، اس نسبت سے ان کا گھر وحی کے نزول کا گھر ہے۔ زیارت جامعہ میں جو حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کو محبت وحی کے لفظ سے یاد کیا گیا وہ اسی مناسبت سے، کہ آئمہ خدا آپ سب حضرات اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی ان کے گھر والے، اس لیے آپ کا گھرانہ محبت وحی وحی کے اترنے کی جگہ ہے جو نہایت اعلیٰ و اشرف. اس جگہ ایک اور روایت نقل کرنے میں سامعین کوئی حرج نہیں، جیسے حمران بن آئین نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کے حوالے سے ذکر کیا. مولا فرماتے ہیں ان جبرائیل اتا رسول اللہ برمانتین فعکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدہما وکسر الاخرى بنصفین فعکل نصفا وعتم علی نصفا ثم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اخی اتدری ما ہاتان رمانتین قال عم الاولى فالنبوۃ لیس لک فیہا نصیب وَعَمَّ الْأُخْرَى فَالْعِلْمُ وَأَنْتَ الشَّرِيكِ فِيهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِيهِ قَالَ لَا يُعَلِّمِ اللَّهُ مُحَمَّدًا عِلْمًا إِلَّا وَقَدْ أَنْ يُعَلِّمَهُ عَلِيًّا. جبریل امین امام ششم فرماتے ہیں حضرت رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے، دو عدد انار لے کے حاضر ہوئے، حضرت رسول خدا نے ان میں سے ایک نوش فرمایا اور دوسرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ خود نوش فرمایا اور دوسرا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلایا. پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بھائی علی، جانتے ہو یہ دو انار کیسے تھے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا انار جو میں نے کھایا اس کا تعلق نبوت سے تھا اور دوسرا حصہ جو ہم دونوں نے کھایا وہ علم ہے، اس میں تم میرے شریک ہو. اس موقع پر حمران نے امام سے پوچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ ان کے شریک کس طرح قرار پائے، ان کے شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام ششم نے فرمایا خداوند عالم نے جس چیز کا علم بھی حضرت رسول خدا کو عطا فرمایا اس کے بارے میں ان کو یہ حکم دیا کہ علی کو بھی بتا دے. سامعین محترم، اسی مفہوم کی روایت جناب محمد بن مسلم سے بھی منقول ہے جو نہایت جلیل قدر شخصیت کے مالک ہیں، اور اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جو بات حضرت رسول خدا کے علم میں آئی وہ آپ نے وہ حرف بحرف حضرت علی علیہ السلام کو بتایا. پھر امام نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے فرمایا اس کے بعد وہ علم ہم تک منتقل ہوا، یعنی ہر امام اپنے بعد والے امام کو اسرار امامت سپرد کرتا رہا. جہاں تک وحی کے نزول کا تعلق ہے دوستوں، تو وہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ آخری وحی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 28 صفر 11 ہجری کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم اور یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. آستانہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو جو منزل وحی کہا گیا ہے وہ ان معنوں میں کہ وحی کی اصل منزل تو حضور اکرم کی ذات مطہر ہے، اور چونکہ وحی کے پیغام کو حضور اکرم نے حضرت علی سے بیان کیا، پھر حضرت علی نے اپنے بعد کے لیے امام حسن کو بتایا، اور امام حسن نے امام حسین تک، اور اسے منتقل کیا، اور پھر سلسلہ بسلسلہ وہ پیغامات ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچتے رہے. اس طرح یہ سب حضرات اتباع رسول میں منزل کے حامل قرار پائے. یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ امامت ایک عظیم الشان عہدہ الہی ہے جو سب سے پہلے ابو الانبیاء خلیل خدا حضرت ابراہیم کو خداوند کی جانب سے عطا کیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد خداوند متعال ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدُ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے کچھ باتوں سے امتحان لیا تو انہوں نے اسے پورا کر دیا، تو اس نے فرمایا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. انہوں نے عرض کی اس خلیل خدا نے اور میری اولاد میں سے، تو آواز قدرت آئی میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. سورہ بکر کے مقام میں وہ باتیں کیا تھیں جن میں حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا؟ اہل تفسیر نے اس سلسلے میں متعدد اقوال بیان کیے ہیں جن کا ذکر غالباً چولا نہیں ہو جائے گا، اس لیے ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوتے. البتہ آیت کے ظاہری الفاظ سے دو باتیں بالکل واضح ہیں جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. منصب امامت وہ عہدہ ہے جو خداوند عالم ہی کسی کو عطا فرماتا ہے یہ منصب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ منصب صرف اسی کو مل سکتا ہے جس کے دامن پر ظلم کا کوئی دھبا نہ ہو، یعنی وہ معصوم ہو، کیونکہ معصوم ہی وہ ہے جس کے دامن عصمت پر اس دنیا میں اس کی آمد سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک ظلم کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. ایک روایت غالباً اس مقام پہ بیان کروں تو سامعین محترم کے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ بات واضح ہو سکے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے मेरे मौला वाका इमाम मोहम्मद बाकिर सलातुसलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला इत्तखज़ा इब्राहीम अब्दन कबला अन यत्तखज़हु नबियन व इन्नल्लाह इत्तखज़हु नबियन कबला अन यत्तखज़हु रसूलन व इन्नल्लाह इत्तखज़हु रसूलन कबला अन यत्तखज़हु खलीलन व इन्नल्लाह इत्तखज़हु खलीलन कबला अन यजअलहु इमामन फलम्मा जमअ लहुल अशिया काला इन्नी जाइलुकल लिन्नासे इमामा। इमाम फरमाते हैं, खुदाबंदे आलम ने इब्राहिम को नबी बनाने से पहले अपना आब्द खास करार दिया और उनको रसूल बनाने से पहले अपना नबी बनाया और उनको खलील बनाने से पहले अपना रसूल बनाया और खुदाबंदे आलम ने उनको इमाम करार देने से पहले अपना खलील बनाया। फिर जब सब बातें उनमें जमा हो गईं तो इरशाद हुआ, मैं तुम्हें इन तमाम इंसानों का इमाम बनाता हूँ। तफसीर अयाशी में काफ़ी में हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहिम को अपना खलील बनाया और उन्हें इसकी खुशखबरी मिली। कुछ अरसे बाद फरिश्ता मौत एक गोरे जवान की शक्ल में, जिसके जिस्म पर सफ़ेद लिबास था, उसके बाल पर थे, इब्राहिम खलील खुदा के पास आया। हज़रत इब्राहिम अपने घर तशरीफ़ ले गए तो फरिश्ते ने घर के बाहर उनका इस्तकबाल किया। हज़रत इब्राहिम बहुत इज्जतदार इंसान थे, जब किसी काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो घर के दरवाजे को बंद करके जाते थे और चाबी अपने साथ रखते थे। जब उन्होंने घर की तरफ वापस आते हुए अपने दरवाजे पर इंतहाई खूबसूरत इंसान को देखा तो दरियाफ्त किया, ऐ बंदा खुदा, तुम्हें किसने मेरे घर आने की इजाज़त दी? उसने जवाब दिया, खुदा ने, जो घर का मालिक। खलील खुदा ने फरमाया, बेशक खुदा को मेरे घर पर ज़्यादा इख्तियार है, मगर ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मैं फरिश्ता मौत हूँ। जनाब इब्राहिम सहम गए और फरमाया, क्या मेरी रूह को जिस्म से जुदा करने आए हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि खुदावंद आलम ने एक बंदे को अपना खलील करार दिया है, मैं उसकी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। जनाब इब्राहिम ने फरमाया, बताओ वो कौन है ताकि मैं तहयात उसकी खिदमत करूँ? ये सुनकर उसने कहा, वो बंदा खुदा तो आप खुद हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको अपना खलील करार दिया। अज़्ज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जिस बंदा खास को खलील करार दिया उन्हें ज़मीन व आसमान के कंट्रोल का मुशाहिदा भी कराया। चुनांचे जैसा कि इरशाद है कुरान करीम में, खुदावंद मुताल फरमाता है, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्ध वले यकूना मिनल मुकिनीन, सूरह अनाम का मकाम। और उसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीनों के इख्तदार का मुशाहिदा करा रहे थे, ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में से हों। सामईन मोहतरम, इस आयत के ज़ेल में अरबाब इल्म ने लिखा है कि खुदावंद आलम ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आसमानों और ज़मीन का मलकूती मुशाहिदा कराया कि वो खुद देख लें कि ये सब कुछ किसकी मिल्कियत है और इन चीज़ों पर किसकी हुकूमत है और ये किसकी करिश्मा साजी है, ताकि वो ईमान व ईकान की आला मंजिल पर फाइज हो जाए। फिर अगर उन्हें आतिश नमरूद में डाल दिया जाए तो उनके परवरदिगार पर यकीन और सबात कदम में फ़र्क ना। तो सामईन मोहतरम, कुदरत अपने बंदों से यही तकाजा करती है कि वो यकीन और इत्मीनान की मंजिल पर फाइज हों और मादी तागूती ताकतों से मरऊब ना हो, बल्कि ये यकीन रखें कि दुनिया में जितनी भी ताकतें मौजूद हैं उन सबसे बालातर एक ताकत मौजूद है जिसके फैसलों को रद्द करने का किसी के अंदर इख्तियार नहीं और जो इंसान को हर किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने वाली और नजात अता करने वाली है। इलाही नुमाइंदों के अंदर अज़ीज़ान मोहतरम ईमान और यकीन की ताकत सबसे बढ़कर होती है। चुनांचे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इलाही नुमाइंदों के बारे में नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, मेरे मुर्शिद मौला वाका सैयद सरदार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवूलुल जिबालु वला यज़ूलु, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन इलाही नुमाइंदे के सबात कदम में फ़र्क नहीं आ सकता। और ये बात इस इल्म और यकीन की बिना पर होती है जिस पर खुदावंद आलम इन लोगों को फाइज करता है। चुनांचे कुदरत ने हजरत इब्राहिम खलील खुदा के लिए फरमाया कि हमने उन्हें आसमान और जमीन के मलाकूत का मुशाहिदा कराया ताकि वो साहिबानी यकीन में से हो जाए। अलबत्ता अजीजों, साहिबान फिक्र दानिश इस हकीकत से भी बाखबर है कि वो हजरत खलील खुदा की मंजिल थी कि खुदावंद ने उनको आसमान और ज़मीन के इख्तदार आला का मुशाहिदा कराया, लेकिन हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा है। खलील की मंजिल और है, हबीब की मंजिल और है। खलील को आसमानों और ज़मीन के इख्तदार का आला मुशाहिदा कराया, हबीब को शब मेराज अर्श की बुलंदियों तक बुलाया। इरशाद खुदावंद ने मुताल है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मारा। फिर वो करीब आए, تم اور معلق ہوئے، یہاں تک کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی بھیجنا تھی وہ بھیجی، دل نے اسے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ دیکھا تھا۔ یہ مقام سورہ نظم کا مقام ہے۔ سامعین محترم، کچھ اصطلاحات پہ بھی میں سرسری سی ایک بات پیش کر کے آگے گزرنا چاہوں گا۔ بعض احادیث میں، اگر دقت فرمائیں، بعض احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اور امام کے علاوہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو نگاہ قدرت میں قدر و منزلت کی حامل، اور انہیں محدث کے نام سے یاد کیا گیا۔ حدیث کے لغوی معنی ہے گفتگو، اور محدث کے معنی ہے وہ شخص جس سے گفتگو کی جائے۔ برید نامی راوی کی روایت ہے، اور برید نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے دونوں اماموں کا زمانہ پایا۔ برید نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام دونوں اماموں کا زمانہ پایا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اصطلاحی طور پر محدث کسے کہا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نبوت و رسالت ایسے عہدے ہیں جو بعض اوقات ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے پیغمبر جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ نبی اور رسول فرشتے کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور فرشتے کو بیداری کی حالت میں ان کے سامنے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن محدث وہ ہے جو فرشتے کی آواز سن سکتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تجلیات چولہا کے اعتبار سے ترتیب ہی ہے، نبی اور رسول، امام اور محدث۔ سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کائنات میں سب سے بلند و بالا، آپ کے بعد امیر المومنین میرے مولا و آقا حضرت علی بن ابی طالب، اور پھر ہمارے آئمہ، تمام آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور محدث کا درجہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد ہے۔ گویا اسے اگر سعودی اعتبار سے دیکھیں تو محدث، امام، رسول اور پھر خدا، اور حبوتی اور نزولی اعتبار سے ترتیب یوں قرار پائے گی، خدا، رسول، امام اور پھر محدث۔ رہی یہ بات کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں محدث کہا جا سکتا ہے، تو یہ ایک طولانی بحث ہے جس کا یہاں موقع نہیں۔ البتہ دو ہستیاں بہت نمایاں ہیں جن سے فرشتوں نے گفتگو کی اور نبی و امام نہیں تھیں، یعنی جناب مریم اور جناب خاتون جنت۔ البتہ ایک ہستی کا ہم تذکرہ یہاں پر پیش کر دیتے ہیں، جناب مریم۔ جناب مریم سے بھی فرشتے نے گفتگو کی، جیسا کہ جناب سورہ مریم کی تفصیل میں موجود ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قالا انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشے میں گئیں، تو انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی فرشتے کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے بالکل انسان کی شکل میں پیش ہوا۔ مریم نے کہا، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے پروردگار کا پیغام رسا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ سورہ مریم کا مقام ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ فرشتے نے نہ صرف یہ کہ جناب مریم سے کوئی بات کہی، بلکہ دونوں کا مکالمہ بھی ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو فرزند کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جسے سن کر جناب مریم نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، فرزند کیسے ہوگا؟ اور فرشتے نے بتایا کہ یہ حکم پروردگار ہے۔ پھر فرشتے نے ان کے جسم پر پھونک دیا، اور جناب عیسیٰ ان کے صدف عفت میں آ گئے۔ سامعین محترم، ثقت الاسلام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی میں ایک اور روایت لکھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب امام منصب امامت کی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں تو اپنے اندر ایک منفرد قسم کی فروتنی اور عجز و انکساری محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کافی میں ایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے، ان الامام متى یعلم ان الامام متى قد صدت الیہ۔ اس کے ذیل میں ایک روایت جس کے راوی ہارون بن فضل ہیں، ان کا بیان ہے، جس دن کاظمین نامی شہر عراق میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام مدینہ منورہ حجاز میں تھے۔ अचानक आपने फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे वालिद अबू जाफर मोहम्मद इमाम मोहम्मद तकी दुनिया से तशरीफ ले गए। लोगों ने दरियाफ्त किया कि कैसे पता चला, तो इमाम ने फरमाया मैंने अपने अंदर खुदावंद मुताल के लिए एक ऐसी खास फरोतनी महसूस की जो इससे पहले मैंने महसूस नहीं की। और अजीजों, जब मैं बाद में जब बगदाद से दूसरे जराए से इत्तला आई तो सबको पता चल गया कि जिस वक्त काजमैन में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दर्जा शहादत पे फायज हुए थे, एन उसी वक्त उनके फर्जंद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का फकरा अपनी जबान मुतहर पे जारी किया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।